الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ایک موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہترین علمی معلومات پیش کی جاتی ہے. آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں، مگر پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے سلسلے میں شامل رہنے کی، تلاوت سننے کی، نعت رسول مقبول سننے کی، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہم سلسلے میں حاضر رہیں گے، ادب و تعظیم کے ساتھ تلاوت سنیں گے، نعت شریف میں حاضر رہیں گے، اور جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. آئیے تعظیم اور احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم
ما شاء الله عز وجل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سنی اور اس سے اپنے دلوں کو گرمایا، نور ایمان کو تازہ کیا۔ آئیے سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سنتے ہیں۔
صلی اللہ
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بکمال کشف دجا بجمال ہی حسلت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ
ارشد القادری صاحب کا بہت پیارا کلام جو آپ نے کئی بار مندی چینل پر سماعت کیا ہوگا، ایک نئی طرز میں اس کو سماعت کیجئے، برکتیں حاصل ہوں گی۔
بحر دیدار مشتاق ہے نظر، بحر دیدار
سرکار آ جائیے اب
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج موضوع بڑا پیارا ہے، ملنساری. ملنساری کیا ہوتی ہے اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے، مگر ایک حدیث پاک پہلے آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم دیہاتی ہیں، لہذا ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع عطا فرمائے، فائدہ عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا ہو یا اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو. اس حدیث پاک میں سوال کرنے والے نے ایک اچھے عمل کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو باتیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ نیکی کرنے سے نہ چکو، یعنی نیکی کوئی ہو کر ڈالو، پھر نیکی وہ بہت بڑی ہو ضروری نہیں، بسا اوقات معمولی سا عمل ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، مگر وہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. یہی فرمایا گیا کہ اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا، یعنی اس کے لیے پانی کے کوئی اسباب مہیا کر دینا، پانی کی ضرورت کو پورا کر دینا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی نیکی ہے. ذرا غور کریں، ہمارا دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی ہمیں بہترین تعلیم دی گئی ہے کہ مسکرانے کو بھی ایک نیکی قرار دیا گیا ہے. کفیل بھائی، موضوع ہمارا آج ہے ملنساری. مسکرانا ملنساری کا ایک بہترین جز ہے نا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسکراہٹ سے بندی کی پرسنلٹی کا پتہ چلتا ہے نا، تو اب ملنساری ایک بہت وسیع موضوع، اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے حسن اخلاق کے سارے اگر اس میں ہم ابواب کو دیکھیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ملنساری کو آپ آسان انداز میں کیسے ڈیفائن کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اصحاب نبی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں.
جی جی.
اور جو دل سے نرم ہوتے ہیں اس کا اظہار پھر ان کے چہرے پر، ان کی گفتگو میں، ان کی زبان پر نظر آتا ہے. ملنساری در حقیقت حسن اخلاق کا ایک باب ہے.
صحیح.
حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق جب بندہ اختیار کرتا ہے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، اس بات کا گویا احساس دلاتے ہیں کہ آپ سامنے والے سے خوش ہیں، اس کے لیے آپ کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود ہے. تو یوں آپ کا اس کے ساتھ ملنا جلنا یہ ملنساری آپ سے اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے ملاقات کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، وہ آپ سے مل کر خوش ہو. اگر وہ غمگین ہے تو اس کا غم جو ہے وہ دور ہو جائے. تو اب ملنا
نہ ہو کہ آپ کے پاس آیا اپنا غم غلط کرنے کے لیے، مگر آپ کا انداز ہی ایسا ہے بات کرنے کا یا ملنے کا، ایسا بے رخا سا انداز ہے کہ وہ بلکہ آپ کے پاس سے غم کیا دور کر کے جائے گا، آپ کے دو غم ساتھ لے کے چلا جائے گا، یار یہ مجھ سے زیادہ غم زدہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے.
کیا بات،
اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے.
سبحان اللہ.
تو اسلام کا ایک پھیلنے کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ ان میں سے یہ بھی ایک نرم دل ہونا، ملنساری کے ساتھ پیش آنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ملنساری کے ساتھ پیش آئے. تو آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کفار جو ہے وہ دامن اسلام میں آ گئے. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ خذ العفو کہ معاف کرنے کو جو ہے وہ تھام لو، اختیار کر لو. اسی طرح فرمایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، کہ غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا فرما رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ معاف کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم جز ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. اب ملنساری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کینے کو جو ہے وہ دل میں دبائے بیٹھے ہیں اور سامنے سے سامنے سے تو جو ہے وہ آپ اس کے لیے بچھے جا رہے ہیں اور دل میں بغض و کینہ, یہ حقیقت میں ملنساری نہیں. ملنساری تو وہ ہے کہ آپ کی زبان حال اور زبان قال جو ہے وہ دونوں دل اور جو ہے وہ زبان پر جو ہے چہرے پر ہے وہ دونوں ایک جیسا ہو.
ورنہ غصہ آ گیا ہے تو اسے آپ دور کریں,
اسے دور کریں, نہ یہ کہ اسے رکھے رہیں اور سامنے والے کے ساتھ آپ پیش اس طریقے سے آئیں. ہاں ایک یہ کہ کسی بات پر کوئی بری لگی لیکن اس کو خود اپنے اوپر ضبط کر کے اسے ظاہر نہ کرنا, یہ علیحدہ چیز ہے. یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی بات لگی تو نہ یہ کہ ہم ریئیکٹ کریں, ہم اس کو معافی کی طرف لے کر جائیں.
ساری کے اسی میں آئے گا نا کہ اگر برا لگا ہے تو اس برے لگنے کو چھپا کر اس کے ساتھ ایک اچھے برتاؤ کے ساتھ آپ پیش آ رہے ہیں,
مگر دل میں دل میں نہ رکھیں کہ وہ بغض و کینہ کی طرف چلا جاتا ہے. اس سے ہٹ کر آپ اس کو چھپا دیں, اس کو معاف کر دیں, دل کو اپنے صاف کر لیں اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے. یہ تمام چیزیں ملنساری میں,
ماشاءاللہ ملنساری کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے. یعنی ملنساری میں نے کہا نا کہ حسن اخلاق شامل ہے, آپ کا مسکرانا, اچھے انداز میں ملنا, کسی کو معاف کر دینا, غصے کو پی جانا, اچھی گفتگو کرنا, آنے والے کی رسپیکٹ کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے اور آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. غلام محی الدین بھائی, موضوع ہمارا ملنساری ہے. ملنساری کو اچھے انداز میں ہمارے کفیل بھائی نے آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو ملنساری ہے, یعنی ایک انسان جو ملنسار ہوتا ہے, کون سی علامات اسی وجہ سے پتہ چل جائے گا ملنسار ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ملنسار یا ملنساری کے ساتھ پیش آنا یہ یقیناً حسن اخلاق کی کڑی ہے.
جی جی.
اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ملنسار ہے؟
جی.
تو جو ملنسار ہوتا ہے وہ اپنے رویے میں نرمی رکھنے والا ہوتا ہے, سب کے ساتھ گھل ملنے والا ہوتا ہے,
اچھا,
اور ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہوتا ہے.
واہ.
کسی کی خوشی میں شریک ہونے والے تو بہت ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن اصل ساتھی اور ملنسار وہ ہوتا ہے جو کسی کے دکھ درد میں بھی شریک ہو.
کیا بات.
اور یہی ہمیں تعلیم بھی ہے کہ دیکھیے آپ مریض کی عیادت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے, اور یہ ملنساری کی ایک کڑی ہے. یہ بھی ملنساری ہے کہ مریض کی بندہ عیادت کرے.
صحیح.
اور ملنساری کی فضیلت اتنی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حسن اخلاق کے ذریعے, ظاہر سی بات ہے جس کے پاس حسن اخلاق ہوگا اسی کے پاس ملنساری ہوگی, تو بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے والوں اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا.
کیا بات ہے, کیا بات.
مزید یہ فرمایا کہ بندہ اپنے اس حسن اخلاق کے ذریعے رات میں تہجد گزار لوگوں کا مقام پا لیتا.
سبحان اللہ.
تو ملنساری کرنے والا یا جو ملنسار شخص ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی وہ اپنے نفس کے لیے کبھی غصہ نہیں کرے گا,
ٹھیک ہے,
اور غضب نہیں کرے گا, کسی کو جھاڑے گا نہیں, جھڑکے گا نہیں, اور سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے.
سبحان اللہ. آپ نے کہا نا کہ اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرے گا, یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ کا غلام آپ کو وضو کروا رہا تھا, لوہے کا برتن ہاتھ میں تھا, وضو کرواتے کرواتے یک دم اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ برتن گر گیا. اب جب برتن گرا تو آپ کے چہرے انور پر بھی کچھ خراش آئی, زخم آ گیا, فطرتاً غصہ آ جاتا ہے, تو آپ کو غصہ آیا. جب آپ نے اسے جلال بھری نگاہ سے دیکھا ہوگا تو وہ غلام بھی ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے والا تھا, اس نے فوراً قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی, والکاظمین الغیظہ, اور غصہ پینے والے. اب امام زین العابدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے جب یہ سنا تو فوراً فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اب جب غلام نے یہ دیکھا کہ آیت مبارکہ کا اتنا اثر ہوا تو اس نے پھر آیت مبارکہ اگلا حصہ پڑھا, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے. امام زین العابدین بھی کمال تھے, فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. یعنی اس کے اس پڑھنے پر آپ کس طرح اپنے اندر تبدیلی لے کر آ رہے تھے, سمجھنے والی بات, یہ واقعہ تو سن لیں گے ہم. پھر جب غلام نے یہ دیکھا کہ آپ نے معاف بھی کر دیا تو پھر اگلا حصہ اور پڑھا, کہا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ احسان بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. گویا اس آیت مبارکہ پر کامل عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو غصہ بھی پی لیا, معاف بھی کر دیا, اور تمہیں آزاد کر کے احسان و بھلائی بھی کی, اور مومنین کاملین کی جو صفات رب نے بیان فرمائی ہے ان صفات کو حاصل کر لیا. جو میں یہاں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا غلام محی الدین بھائی کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے صرف غصہ پی لیا آدمی نے, مگر دیکھیں آیت مبارکہ کا اثر کیسے اپنے اندر لیا ہے. یہ اپنی ان کے دل کی نرمی اور کیسا کمال درجے کا ان کا اخلاق تھا کہ غصے کو فوراً پی گئے.
تینن بات جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہی حقیقتاً ملنسار ہوتا ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں گا یہاں پر جو ملنسار ہوتا ہے نا وہ اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے.
واہ, کیا
علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے, اور جس چیز سے نرمی جدا کر لی جائے تو وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے. اب جو ملنسار ہے, جس کی طبیعت میں ملنساری ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا, وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا, کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا, نہ کسی کو وہ جناب غصے سے دیکھتا ہے, نہ جھڑکتا ہے نہ جھاڑتا ہے, بلکہ سب کے ساتھ مل کر رہتا ہے. تو اب اگر ایسے شخص کو کوئی بڑا منصب بھی مل جائے نا, جب بھی وہ ملنسار رہے گا. اس کی ایک مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, آپ جب خلیفہ بنے, خلیفہ وقت ہیں, آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے عرض کی کہ امیر المومنین, آپ جب خلافت پر نہیں آئے تھے تو ہماری جو گائیں تھیں, بکریاں تھیں, ان کا دودھ دھویا کرتے تھے. اب تو آپ خلیفہ بن گئے,
اب آپ کہاں آئیں گے,
دودھ دھویا کریں گے, دودھ نکالا
کریں گے مویشیوں کا. غلام الدین بھائی, آپ تو بڑے آدمی ہو گئے, اب ہم چھوٹے کو کہاں دیکھو گے آپ.
لیکن جو ملنسار ہوگا نا وہ یہ نہیں دیکھتا یہ چھوٹا ہے بڑا ہے.
آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ ملنسار.
نہیں, میں سمجھ گیا. تو جو ملنسار ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اگرچہ خلیفہ بن گیا ہوں تو کیا ہوا, میں تمہارا دودھ دھویا کروں گا. آپ آتے تھے اور ان کے جانوروں کا مویشیوں کا دودھ نکال کر ان کو دیا کرتے تھے.
یعنی بڑا مرتبہ مل جانا بھی انسان کے اندر عاجزی کو ختم نہ کرے, نرمی کو ختم نہ کرے, یہی ایک ملنسار آدمی کی علامت ہے. ایک علامت یہ بھی ہے. اچھا کفیل بھائی, ملنساری کے حوالے سے ہم علامات کی بات کر رہے ہیں, جیسے غلام محی الدین بھائی نے بات کی. اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار ملنساری کے جو علامات ہیں, میں دیکھوں گا یار یہ سامنے شخص بیٹھا یار ملنسار ہے کہ نہیں, کفیل بھائی کے اندر ملنساری ہے کہ نہیں, یار عدنان بھائی کے اندر ملنساری ہے کہ نہیں, میں اپنے آپ میں تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. تو یہ علامات مجھے اپنے اندر بھی ڈھونڈنی چاہیے. ایک تو یہ. اچھا میں اپنے آپ کو کیسے چیک کروں کہ میں ملنسار ہوں یا نہیں, کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار میں تو لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہوں, میں بڑے اچھے انداز میں ملتا ہوں, لوگوں سے گرم جوشی سے ملتا ہوں, اپنے اندر کیسے چیک کروں کہ میں ملنسار ہوں کہ نہیں, مجھے کیسے پتا چلے؟
دیکھیں یہ تو لوگوں کے رویے سے پتا چلے گا. جیسے غلام محی الدین بھائی نے بات کی کہ کتنے لوگ آپ سے قریب ہیں.
اچھا
یہ چیز آپ کو بتائے گی نا کہ آپ کتنے ملنسار ہیں, کہ آپ کتنے نرم ہیں لوگوں کے لیے, کہ لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں یا آپ کے ساتھ آتے ہیں یا آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلے گا. اب یہ ہے کہ آپ جہاں سے گزرے ہیں وہاں سے ویسے ہی لوگ آپ کو دیکھ کر ہی اڑی آئیں کہ نہیں جناب حضرت آ رہے ہیں, چلیں سائڈ ہو جائیں,
حضرت آ رہے ہیں, آپ دیکھیں کچھ ہوگا نہیں
تو نکلیں یہاں سے. تو اب اگر یہ انداز ہو, یا شوہر گھر میں آئے, باپ گھر میں آئے تو بچے دبک کے بیٹھ جائیں کہ لو جب باپ آ گیا ہے, ابا جان آ گئے, تو اب جو ہے وہ کسی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. تو یہ انداز یا یہ طریقے جو ہے وہ ہمارے اس بات کے منافی ہیں کہ ہم ملنسار,
بلکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم جائیں تو لوگ ہمارے
قریب آئے.
جیسے مثال سیٹ ہے, وہ اگر گھر میں اپنے کارخانے میں گیا ہے, اپنی فیکٹری میں گیا ہے, تو وہاں اس کے ماتحت اس کو دیکھ کر وہ بالکل پریشان نہ ہو جائیں, بلکہ خوش ہو جائیں کہ یار ہمارے سیٹ صاحب آ گئے.
اور پھر یہ کہ ہم ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو ملنسار باہر والوں کے لیے تو ہوتا ہے, اپنوں کے لیے نہیں ہوتا.
یہ بڑی آپ بنیادی بات بیان کر,
یعنی اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے, اپنی زوجہ کے لیے نہیں ہے, اپنے بہن بھائیوں, باہر تو ڈنکے بجے ہوئے نا کہ حضرت سے بڑھ کر کوئی ملنسار نہیں, اور اندر یہ حال ہے کہ کوئی جو ہے وہ قریب پھٹکتا بھی نہیں ہے کہ ایک روپیہ بھی جو ہے وہ ابو سے مانگ لے, یا کوئی اپنی فرمائش ہی بچہ کر بیٹھے.
ابو سے فرمائش کرنے کے لیے بھی بیچ میں کوئی دو چار وسیلے ڈھونڈنے پڑیں گے,
ڈھونڈنے
تب جا کے ابو سے کوئی بات پوری کی جائے گی. اور باہر وہی ابا جان جو ہے وہ مسکراہٹ کے جو ایسے خوگر بنے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ان سے زیادہ اچھا مسکرانے والا کوئی نہیں.
یوں ہی سیٹ کی آپ نے بات کی, اب سیٹ ہے کہ اس کے جو پارٹی ڈیلنگز ہیں ان کے لیے تو وہ بچھا جا رہا ہے, لیکن اپنے ملازمین کے لیے کبھی ایسا کہ اپنے ڈرائیور کو یا اپنے پیون کو کبھی مسکرا کر دیکھ لے, اس کے ساتھ بیٹھ جائے, یا اس سے
کیسی بات کر رہے ہیں, سیٹ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا. آپ بولیں کہ ملازم کے ساتھ بیٹھ جائے, یہ کیسے ہوگا؟
یہ ہے نا کہ نرم دل نہیں ہے اس کے لیے. حالانکہ ہے تو وہ بھی مسلمان بھائی آپ کا, آپ میں اور اس میں جو ہے وہ فرق کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک
ہے نا, بڑا فرق ہے, میں سیٹ ہوں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, بلکہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ اگر وہ پیسہ ہے اس کے پاس کم اور آپ کے پاس زیادہ ہے, اور آپ اس پیسے کا درست استعمال نہیں کر رہے, اور وہ اپنے کم پیسوں کا درست استعمال کر رہے, تو وہ آپ سے اعلیٰ ہے.
سبحان اللہ.
بزرگان دین کا تو انداز دیکھیں کہ جا رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ اور اس نے بوری اٹھائی ہوئی تھی, تو کچھ گزرنے کے بعد کچھ جو ہے وہ رستہ گزرنے کے بعد آپ نے اپنے غلام سے بوری لے کر جو ہے وہ اپنے کندھے پر ڈالی. اس نے کہا کہ حضور جو ہے وہ آپ رہنے دیں. فرمایا نہیں, میں بھی اس بات کا حقدار ہوں کہ میں بھی یہ بوری اٹھاؤں.
کیا بات ہے.
تو اپنے غلاموں کے ساتھ, یعنی غلام کا درجہ بہت خریدی ہوئی چیز ہوتی تھی. فی زمانہ تو جو خریدے کا سسٹم ہی ختم ہو گیا نا. ابھی جو آپ کا نوکر ہے وہ غلام تھوڑی آپ کا.
بالکل.
تو اس کا ان کا انداز دیکھیں,
بعض اوقات غلاموں سے بھی برا ہوتا ہے.
اسی لیے اسلام نے بہت ہی احسن انداز کے اندر, یعنی یہ پہلے سے جاہلیت کا یہ طریقہ کار ہے. یہ جو فرق ہے نا انسانیت کے اندر, یہ جاہلیت کا طریقہ. اسلام نے اس فرق کو ختم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ جو تھا وہ انہی چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے آپ نے سب کو برابری دی, ایکویلٹی دی کہ سب جو ہے وہ برابر ہیں. تم میں سے افضل وہ ہے جو تقوی گزار ہے. اور دیکھیں جو تقوی والا ہوگا وہ کبھی اپنے کو دوسرے سے افضل نہیں سمجھے گا.
یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے جو ہے وہ کم تر سمجھے گا. یہی تقوی کی ایک اعلیٰ قسم بھی ہے. ماشاء اللہ بڑے اچھے مدنی پھول دیے ہیں. دیکھیں ان باتوں پر اگر ہم غور کریں گے نا تو ہمیں احساس ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ہم دوسروں کے لیے تو اس بات کو سوچتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے, اس کا انداز کیسا ہے. اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ بھائی میں ملنسار گھر والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے کتنا ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. مزید انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی,
میں محمد علی خان صاحب سے, میرا یہ سوال ہے کہ جب کسی کا روزہ ہوتا ہے تو روزے میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے یہ بات کہ روزے میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ فرمائیے.
جی کفیل بھائی,
سر میں بھی تیل لگا سکتے ہیں, داڑھی پر بھی لگا سکتے ہیں, بدن پہ بھی لگا سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ تو کوئی چیز حلق سے نیچے اترے یا جوف کی طرف کوئی چیز جائے گی تو وہ روزہ توڑے گی. اب وہ چاہے یعنی پیٹ کی طرف, اب چاہے وہ حلق کے ذریعے جائے یا ناک کے ذریعے جائے, کسی بھی ذریعے سے جائے تو وہ روزہ توڑے گی. تو اب جو تیل وغیرہ لگایا جاتا ہے, اگرچہ یہ تیل بھی آپ کہیں کہ وہ مندمل ہو جاتا ہے اور
ملتے ہیں, مساج
کیا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں ختم بھی ہو گیا, لیکن چونکہ یہ مسام کے ذریعے سے جاتا ہے, کوئی ڈائریکٹ راستے کے ذریعے سے نہیں جاتا, تو یوں مسام کے ذریعے سے کوئی چیز جائے تو یہ روزہ نہیں توڑتی.
جزاک اللہ خیر. جی اگلی کال.
میرا نام احمد رضا ہے اور میں کراچی سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا 10 روزے سے لے کر 20 روزے تک کا اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟
جی حضور,
نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے, لیکن جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے وہ 21ویں رمضان سے, یعنی 20 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے سے بیٹھنا ہوگا, اور وہ 30 رمضان یا 29 رمضان تک ہوتا ہے. باقی نفلی اعتکاف وہ ابتدائی اشرے کا بھی ہو سکتا ہے, درمیانی اشرے کا بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ عزوجل مزید کالز آپ کی شامل سلسلہ کریں گے. کچھ میسیجز ہیں وہ میسیجز پڑھتا ہوں, پھر ہمارے عدنان بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان سے کچھ کلام بھی سنتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں وہ مدینہ شریف سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نا سنا دیجئے, پھر اٹھا ول ولائے یاد مغیلان عرب. اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہے وہ سوال یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعت سنا دیجئے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ نعت سنا دیجئے, میری منقبہ سنا دیجئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ارحم قادری اتاری. یہ سیال کوٹ سے ہیں. اسی طرح ایک اور ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے, نعت سنا دیجئے. مرحبا, آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس, احسان بھائی ہیں یہ مدینہ شریف سے. جی تو یہ 2-3 اشعار اس کے بھی ساتھ ہی سنا دیجئے آپ.
مرحبا Allah, Allah.
ماشاءاللہ حضور بالکل اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, مزید انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے انوار القرآن. انوار القرآن سیگمنٹ میں ہم ایک عقیدہ قرآن پاک کی آیات سے سنتے ہیں. جی کفیل بھائی, کون سا عقیدہ اور آیت مبارکہ؟
آج سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند عقائد سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار اور ان میں سب سے افضل ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کہ یہ رسول کہ ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور ان میں سے بعض سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور بعض کو درجے بلند فرمایا. تو ورفع بعضهم درجات کے درجے بلند فرمایا, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جو درجات دیے ان تمام کا مجموعہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا.
ٹھیک ہے.
پچھلی قوموں کے اندر جو نبی آیا کرتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے،
صحیح،
اس قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے تا قیامت تک کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے اور چرند پرند سب کے لیے،
تمام مخلوقات
کے لیے آپ کو بھیجا گیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس، اور ہم نے آپ کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سب پر فرض عین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، چنانچہ آیت میں ارشاد ہوا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی یہ ایسا قاعدہ کلیہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، جس سے حضور نے منع کر دیا. اگر قرآن کریم میں ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں بھی پتا چلتا لیکن حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے، تو قرآن کی یہ آیت ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے کہ حضور منع کرے رک جاؤ اور جو حضور دیں اسے لے.
آپ نے فرمایا کہ نبی مختار کل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے نا، حضور تاج الشریعہ کا شعر، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں،
جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس و دہا کر دے.
واہ کیا بات ہے. جی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور حضور کی رحمت کا تو کیا عالم کہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آئے جو تم پر جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہیں اور تمہاری فکر کرنے والے
بھلائی
ہیں، بھلائی کے چاہنے والے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم.
مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، وہ
تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام بھیجے سب ایک سلسلہ نبوت میں انبیاء کرام آتے رہے، لیکن آپ پر ختم نبوت ہو گیا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ پر نبوت کا باب بند ہو گیا، رسالت کا باب بند ہو گیا اور ختم نبوت ہو گئی. اب آپ کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا، نہ ہی آپ کے زمانے میں کوئی آ سکتا تھا، نہ اب کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں، تو نبی ہیں پہلے سے ہی، آپ کے دوبارہ جو ہے وہ ظہور ہوگا، نزول ہوگا آپ کا، لیکن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، آپ کی شریعت پر چلیں گے۔ اور یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام آپ کو دیا کہ فرماتے ہیں علماء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام مخلوق جویائے رضائے مولا ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسْتَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَضْلًا، کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
اللہ کی رضا چاہتی ہے
پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن پاک سے عقائد بیان کیے گئے انوار القرآن سیگمنٹ میں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ غلام مجید الدین بھائی، میں نے کتاب میں پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا جب نا ملنساری کے حوالے سے، تو ایک قول لکھا ہوا تھا، ایک دانا کا قول ہے، کفیل بھائی آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، کہ مسکراہٹ دوستی کا پاسپورٹ ہے۔ کتنی پیاری، مسکراہٹ دوستی کا پاسپورٹ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بندہ مسکرا کر دیکھے پھر، یہ تو حدیث پاک میں بھی نا مسکرانا
پاسپورٹ کا مطلب ویزا لگ جائے گا نا،
ویزا لگ جائے گا اور دوستی پکی ہو جائے گی۔
واہ،
تو یقین مطلب بات بالکل درست ہے جس نے بھی کہی کہ حقیقتاً بندہ اچھے انداز میں کسی سے مسکرا کر مل لے، یعنی خوش طبعی کے ساتھ اور اچھے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تو بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ ملنے والا بڑا زبردست ہے، اور یہ ایک جوشیلے انداز میں ملنا جو ہے یہ بھی ایک ملنساری کی علامت ہے۔
اچھا
اچھا، ایک میں عرض کروں کہ ایک ملنساری کی بڑی زبردست علامت یہ ہے کہ کوئی بھی ملنے والا کسی ملنسار سے ملے گا نا، تو وہ اس سے ملنے کے بعد اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرے گا، اور دوسرا یہ محسوس کرے گا کہ یار اس کی خاص توجہ ہے مجھ پہ،
یعنی
کوئی بھی اس کے پاس
ملنسار سے ملنے والے کو محسوس ہوگا،
ملنے والے کو محسوس ہوگا، اور اگر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہوں اور ایک محفل سجی ہوئی ہو اور ہر ایک یہ اپنے تئیں سوچے کہ یار اس کی میرے پر خاص توجہ، یعنی ہر ایک اس کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ جانے،
اللہ اللہ،
تو یہ ایک زبردست اور کامل ملنسار انہی کی علامت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ملنسار ہیں،
سبحان اللہ،
اور انہی کے در سے ہمیں ملنساری ملی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علماء نے فرمایا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا تو وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھ پر خاص توجہ، یعنی کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا وہ اپنے آپ کو حقیر محسوس ہی نہیں کرتا تھا۔
کیا بات ہے،
ایسی بارگاہ میں آ کر کوئی اپنے آپ کو حقیر ویسے بھی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ تو یہ ملنساری کی بھی علامت ہے، اور ایک اچھے شخص کے رویے کی اچھے انداز سے ملنے کی بھی علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ملنساری اختیار کریں، اور ملنساری یقین مانے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سامنے والے کو اپنا بندہ گرویدہ بنا لے،
یعنی اپنی طرف مائل کر لیتا ہے بندہ جو ہے وہ کھینچا کھینچا چلاتا ہے۔ کفیل بھائی، یہ جو فرمایا ہے حدیث پاک کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی ملتا ہو یہ سمجھتا کہ مجھ پر ہی سب سے زیادہ توجہ ہے، جب بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا، دو آٹھ دس افراد آ رہے ہیں کوئی یہ سلام کر رہا، اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر کیسے اب اپنے آپ کو سنبھالے، سب پہ توجہ کیسے دے آدمی، پھر مسکرا کے دیکھنا بھی بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اب کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، دوسرے کو نہیں دیکھا، کیا کیا جائے؟
دیکھیں، اولاً تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں جب صدقے کے فضائل آئے، قرآن کریم میں آئے، تو اب جو غریب مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب ہمارے پاس تو مال و دولت ہے نہیں، تو ہم صدقہ کہاں سے دیں گے؟ تو کئی اس طرح کی احادیث طیبہ ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا صدقہ ہے، کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، یعنی غریب مومن کے لیے اسلام میں کتنی آسانی بیان کی گئی کہ تم بھی صدقے کا ثواب پا سکتے ہو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے، کہ دیکھنے میں تو یہ اعمال چھوٹے ہیں لیکن اپنے اندر اجر بہت زیادہ گھیرے ہوئے ہیں،
پیسہ کوئی نہیں لگ رہا۔
اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ 10 افراد آپ سے ملنے آئے اور آپ سب کو ایک ایک روپے دیں اور آپ کو بتاؤ ان ایک ایک روپے کے بدلے میں مجھے 10 روپے ملنے, 10 گنا کم از کم ہے نا اسلام کے اندر, آپ کوئی صدقہ کریں گے تو 10 گنا کم از کم 70 آخرت میں اور اس سے زیادہ بھی ہوگا. تو پتہ ہے کہ اس کا ریٹرن 10 روپے ملنا ہے, تو میں ہر ایک کو ایک ایک روپے بڑے توجہ کے ساتھ دوں گا کہ کوئی رہ نہ جائے, کوئی رہ نہ جائے. اب دیکھ لیں مسکرانے پر کہ بھئی یہ بھی صدقہ ہے, اب اس صدقے کا مجھے اجر حاصل کرنا ہے. تو جس طرح پیسوں کے اندر میری توجہ تھی, اسی توجہ کو پیش نظر رکھیں تو میرے خیال سے کوئی باقی نہیں بچے گا جس کی طرف مسکراہٹ میری نہ پہنچے.
غم خوشی سے نہ کیوں بدل جائے کہ مسکرانا
دیے کہ اس کو سن کر ہی خود ہی خود ہی مسکراہٹ آ رہی تھی. واقعی انسان پیسوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ مائل ہوتا اس طرف. تو مثال اسی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر لگنے والی ہے. واقعتاً اگر ایسا کر لیا جائے نا تو مسکرانے کی ایک باقاعدہ ایک تحریک چل جائے, لوگ مسکرا کر ملیں تو آپ دیکھیں معاشرے میں کتنا پیارا ایک ماحول آ جائے.
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے نا, یار پیسہ ہوتا نا میرے پاس, اس کے پاس اتنا پیسہ یہ صدقہ نہیں کرتا, میرے پاس پیسہ ہوتا نا میں سارے غریبوں, اچھی نیت کے ساتھ یہ بھی ثواب ملے گا اس کو کہ واقعی. لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ تو آپ خرچ کیجئے,
وہ بھی تو جب دبا کے رکھے ہیں,
وہ بھی تو آپ مسکراہٹ ہی کم از کم جو ہے وہ بکھیریے, اسی کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر خرچ کیجئے.
بھائی مسکرانا سیکھ لیجئے, مسکراہٹ اپنے لبوں پر لے کر آئیے, لوگوں سے پیار سے بات کیجئے. اور جب مسکراہٹ کی بات ہو اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کا ذکر نہ ہو, وہاں تو تسنن ہے ہی نہیں نا, وہاں تو ریئل ہے ہر چیز. سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر لوگوں کے غم دور ہو جایا کرتے تھے, جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.
جس کی
مسکراہٹ کی بات ہو رہی ہے. اور دیکھیں ہمیں, مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے استاد صاحب پڑھاتے ہوئے یہ بات ایک دفعہ انہوں نے ارشاد فرمائی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی احادیث آپ پڑھیں یا سنیں, جب آپ بیان کریں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کا ذکر ہو, تو آپ خود بھی مسکرا دیا کریں کہ تاکہ سرکار کی مسکراہٹ کی یاد تازہ ہو جائے. اور غالباً روایت حدیث بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے,
طریقہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں وہ کام کیا تو وہ راوی اسی انداز
میں. اور پھر سنت کے اوپر عمل کا بھی ایک نیت ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا, کہ ایک جگہ پر وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹہل رہے تھے اور مسکرائے بھی اس مقام پر, وہ جو وضو والی جو ہے وہ روایت ہے, تو اس میں فرمایا کہ کیوں مسکرا رہے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے مسکرا رہا ہوں. تو یہ ہے حدیث پڑھتے ہوئے. اور بزرگان دین کا بڑا اچھا معمول تھا, جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حدیث میں جو چیزیں ہوا کرتی تھیں اگر وہ کسی چیز سے تعلق رکھتی تھی, مثال وہ کسی سبزی کا یا فروٹ کا ذکر ہے تو وہ بھی لا کر رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے طلبہ کو دکھایا کرتے تھے یہ وہ چیز ہے جو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بات کی یا جس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. تو ہمیں کوئی بھی اس طرح کی حضور کے بارے میں گفتگو کریں, آپ کی عبادت سے متعلق گفتگو کریں, یا خوش آپ کی رقت قلبی سے متعلق, آپ کے گڑ گڑانے سے متعلق, تو ہمیں بھی اسی انداز کو اختیار کریں.
تو میں یہاں پر آخر میں آپ جاتے جاتے آپ سے ایک پہلے سیگمنٹ پہ جائیں گے, سوال کرتا جا رہا ہوں, آپ بعد میں اس کا جواب دیجیے گا. بسا کو ہوتا ہے مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ مسکراہٹ تسن والی ہوتی ہے. بندہ دیکھ رہا ہے ابھی مجھے دیکھ کے مسکرا, ایک دم مسکراہٹ گئے, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہوا, یعنی ایک دم مسکراتے مسکراتے منہ جو ہے بالکل پھول گیا, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ بالکل بے تکلف یہ لگا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے, اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے میں جواب لوں گا. مگر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اسلام کے چمکتے ستارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے چمکتے ستارے میں ایک عظیم اسلامی شخصیت کے بارے میں ہم تعارف سنتے ہیں. آج غلام محی الدین بھائی کس عظیم شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں؟
آج انشاءاللہ العزیز ایک بہت بڑی عظیم شخصیت اسلام کے چمکتے ستارے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے.
کیا بات.
یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ان کا مقام آتا ہے. الحمدللہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام سنا. آج انشاءاللہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام سنیں گے. بہت بڑے امام ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے مقلد، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی بات ماننے والے ہیں. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے
جی،
اور آپ کا نام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، یعنی لقب آپ کا امام شافعی ہے.
سبحان.
اور آپ 150 سنہ ہجری میں فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے.
امام صاحب 150 میں وصال ہوا امام اعظم کو.
یہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں ایک قول کے مطابق، اور یہ قول مشہور بھی ہے کہ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. اور ایک کتاب میں نے یہ پڑھا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب جنازہ جا رہا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے جنازے کے نیچے سے گزارا گیا.
کیا بات.
صرف برکت حاصل کرنے کی.
جی
امام اعظم کا مقام اس سے پتہ چلتا ہے. آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے شکم سے ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے اطراف عالم کو جگمگ کر دیا، اور وہ ستارہ پھیل چکا ہے، سارے عالم میں پھیل گیا ہے. تو جب آپ نے اس کی تعبیر پوچھی معبر سے تو اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جس کی علم کی روشنی اطراف عالم میں پھیل جائے گی.
کیا بات ہے.
اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی آپ کو فرزند عطا فرمائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ آخری عمر میں بغداد، یعنی آپ علم دین سیکھتے رہے، اور پھر آپ کا علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا. آخری عمر میں آپ بغداد سے مصر تشریف لے گئے. وہاں شب جمعہ بعد مغرب 204 سنہ ہجری میں 54 برس کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی. آپ کی عبادت کو اگر دیکھا جائے تو بڑے عابد و زاہد تھے. آپ نے اپنی رات کے تین حصے کیے ہوئے تھے. ایک تہائی میں آپ جو ہے قیام کرتے، ایک تہائی میں آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور ایک تہائی میں آپ جو ہے سجدے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے. تو اس طرح آپ نے اپنے رات کے تین حصے کیے ہوئے تھے. درس حدیث آپ دیا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
اور آپ جو ہے علم دین سکھاتے 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 آپ کے اتنے شاگرد ہوئے کہ آج آپ کے شاگردوں کا نام بڑا بلند اور نمایاں ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جن کا مقام ہے. اور آپ کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات سب سے نمایاں ہے، یعنی جو کہ امام اعظم کی فضیلت کی طرف جاتی ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مقلد امام شافعی کے، اور امام شافعی یہ شاگرد ہیں امام اعظم کے شاگرد کے.
سبحان اللہ.
امام اعظم یعنی امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. تو یہ آپس میں ان کا تعلق تھا. اسی طرح پھر دیگر آئمہ کرام بھی آئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام تھا. درس حدیث میں، درس فقہ میں آپ کا نمایاں مقام ہے. اور آج تک ہم جو فقہ پڑھتے ہیں اس میں امام شافعی کے اقوال کو بطور خاص ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور پڑھا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، اور سنایا بھی جاتا ہے.
کروڑوں لوگ آج بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں.
یہاں پہ میں عرض کروں کہ حضرت امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور محرر مذہب حنفی ہیں، حضرت امام شافعی کی والدہ نے امام محمد سے شادی کی
اللہ،
اور یوں امام محمد کی زیر تربیت امام شافعی نے پرورش
کیا. بات ہے. کیا بات.
فرماتے ہیں میں نے امام محمد کی کتب سے استفادہ کیا.
سبحان اللہ.
اور آپ کے بارے میں ہی وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام محمد بستر پر آرام فرماتے، پوری رات جو ہے وہ لیٹے رہے اور امام شافعی عبادت کرتے
اللہ
رہے.
اللہ اکبر.
صبح کا وقت ہوا، امام محمد کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی. فرمایا پوری رات آپ سوتے رہے اور اب نماز پڑھ رہے. فرمایا سوتا نہیں رہا، تم نے کتنی رکعت نماز ادا کی؟ فرمایا کہ 100 رکعت یا ایسا کچھ تعداد. فرمایا کہ میں نے رات لیٹ کر صرف امت کے لیے 500 مسائل کا استخراج کیا قرآن و حدیث سے.
واہ واہ.
تو میں سویا نہ تھا.
کیا بات.
آپ کے اس چیز کو دیکھ کر امام شافعی نے امام محمد کی تمام کتب اور آپ کے علم سے استفادہ کیا اور اپنے وقت کے امام بنے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا پیارا ایک انداز تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کی اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ان بزرگوں کی سچی محبت عطا فرمائے. آئیے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی پہلی کال سنائیے.
میرا نام محمد مزمل نکاری موگرہ سے عرض کر رہا ہوں. موسم بھائی سلسلہ بڑا مدینہ مدینہ چل رہا ہے. اب سے بتانے لگا ہے کہ میرا ابو کے لیے دعا فرما دے, ان کا دل کا اٹیک ہو گیا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے, اور جو دل کا عارضہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے انہیں نجات عطا فرمائے. دل کے عارضے کے حوالے سے آپ روحانی علاج دیکھ لیجئے, انشاءاللہ وہ بھی بیان کر دیں گے. جگلی کال.
میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں نماز کا خیال نہیں رہتا, اور باتوں میں خیال چلے جاتا. کوئی ہمارے واسطے کوئی دعا کرنا.
اللہ ہم سب کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے. توجہ ہماری نماز کی طرف رہے, اور ہم سب نماز میں دل لگانے میں کامیاب ہو جائیں. نماز میں وسوسے آتے ہیں اس کا حوالے سے کیا نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟
نماز تو ہو جائے گی. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اولاً تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں جب تصور کرے گا, اور یہ تصور کرے انت عبد اللہ کا انا کا ترا فعل تکن ترا فعن ہو یراک, کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ ہو تو اس بات پر تو یقین کامل رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اب سوچیں کہ اگر رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, دیکھ ہی رہا ہے یقیناً, تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں وسوسہ آنا چاہیے یا کہیں اور؟ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ہمارے دل کے حالات پر, دماغ, وسوسے, سب چیزوں کو جان رہا ہے. تو اس چیز کو, اس ذہن میں اس چیز کو حاضر کیا جائے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں. دوسرا ایک اس کا آسان طریقہ ہے کہ جو نماز کے اوراد ہیں,
جی جی,
جیسے تسبیحات ہیں, تحیات ہیں, ان کے ترجمے کو یاد کر لیا جائے. جب ترجمے کو یاد کر لیں گے اور اب پڑھیں گے نا, تو اب آپ کی نظر ترجمے کی طرف ہوگی,
توجہ
آپ کی زیادہ بڑھے گی. آپ کو پتا چلے گا میں کیا رب سے مناجات کر رہا ہوں. جب سبحان ربی العلیٰ بندہ کہے اور دل اور دماغ میں یہ بات ہو کہ میرا رب سب سے بلند ہے اور پاک ہے, تو اب پھر اس کی بارگاہ میں, جب سب سے بلند بارگاہ میں اپنے سر کو بندہ جھکائے, تو یہ جو ایک تصور ہوگا یہ دیگر وسوسوں سے انسان کو دور کر دے گا.
ماشاء اللہ, بڑا اچھا علاج عطا فرمایا. جی اگلی کال.
میرا نام محمد صدیق ہے, میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. یہ کلام سننا ہے کہ کم گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار.
انشاءاللہ. اگلی کال.
آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے, اور ہمیں ایک نعت سنا دیں, آپ کی بہت ہی مہربانی ہوگی. اب تو بس ایک ہی دھن رہ گئی کہ مدینہ دیکھوں.
ایسی ہی دھن ہو جائے ہم سب کی. آمین. اگلی کال.
ماشاء اللہ, سلسلہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, اس کو سننے سے بہت زیادہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. ہو سکے تو یہ کلام سنا دیجیے, رحمان یا رحمان.
انشاءاللہ توجہ. اگلی کال.
محمد بدر الدین اسحاق تاری پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت ہی اچھا خوبصورت سلسلہ ہے. فرمائش یہ کرنی چاہوں گا کہ عدنان شیخ اتاری تشریف فرما ہیں, ان سے یہ گزارش کر دیں کہ وہ یہ کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں.
انشاءاللہ. جی نیکسٹ.
محمد احمد رضا اتاری اتار والا برے والا سے عرض کر رہا ہوں. ایک فرمائش ہے کہ آپ مجھے یہ کلام کے تین چار اشار سنا دی. جی اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں, آخری عمر ہے کیا رونا کہ دنیا دیکھوں.
انشاءاللہ. نیکسٹ.
میرا نام ہے سنمیر ساتھ تحصیل گوئرا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران جب بندہ وضو کرتا ہے تو پوری کرنے کے بعد کتنی مدت تھوکنا چاہیے, تاکہ وہم ہوتا ہے کہ پانی حلق سے اندر نہ چلا جائے, تو اس کے لیے کیا شرعی احکام ہے؟
جواب عطا فرمائیں.
تھوکنا تو ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جو کلی کے لیے منہ میں پانی لیا اسے تھوک دیا جائے. اس کے تھوکنے کے بعد مزید تین بار تھوکنا یہ ضروری نہیں ہے. لازمی سی بات ہے, کلی کریں گے تو کلی کا پانی تھوکنے کے بعد بھی منہ میں کچھ نہ کچھ تری تو باقی رہے گی, تو وہ تری شریعت نے معاف رکھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جزاک اللہ. جی حضور, دل کے عارضے کے حوالے سے علاج,
اللہ تبارک ان کو شفا عطا فرمائے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھے, 75 ٹائم پڑھے, اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیں. اللہ نے چاہا تو جو دل کے امراض ہیں, دل میں سوراخ وغیرہ ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک وغیرہ, تو انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کے برکت سے دل کے امراض ختم ہو جائیں.
انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ, بڑا آسان وظیفہ. اللہ تعالی ہم سب کو تمام امراض سے اور گناہوں کے امراض سے محفوظ فرمائے. آپ سے سوال کیا تھا میں نے, مسکراہٹ آئی اور ایک دم غائب ہو گئی, کیا کریں؟
یہ تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے, بلکہ
ایسا لگتا ہے کہ غصہ آتا اس پہ.
جی جی,
یہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا تھا.
اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسکرانے کے پیسے دینا پڑیں گے کہ بھائی مسکرا لو بھائی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی مسجدوں کے آئمہ کرام بھی اس طرح کے مطلب ہم ملاقات کی ہے,
ہر
طبقے میں ایسے ہوتے ہیں سنجیدہ بالکل, یعنی بالکل ہی سنجیدہ,
سنجیدہ تھوڑی کہیں گے,
سنجیدہ اخلاص کے ساتھ بالکل سنجیدہ ہوتے ہیں,
یعنی
سنجیدہ اس اعتبار سے کہ مسکراتے نہیں ہیں. دوسرا سنجیدہ دوسری اصطلاح میں وہ الگ ہے. بہرحال تو اب اتنے فضائل سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مسکرائے تو پھر اس کی قسمت ہے, یعنی مسکرانا صدقہ ہے, مسکرانا سنت ہے, تو اس سے بڑھ کر اور مطلب کیا بتایا جا سکتا ہے. اب جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے مسکرانا ہی نہیں ہے تو اس کو اب کوئی مجبور کر نہیں سکتا.
ایک ہوتا ہے کہ بت تسنو وہ مسکرا رہا ہے تو اب مسکراہٹ کو تھوڑی دیر باقی تو رکھے, ایسا تو نہیں کہ وہ مسکرا اور ایک دم منہ پھلا لیا اور سامنے والوں کو محسوس.
یہ مروت کے خلاف ہے.
جی جی,
یہ سامنے والے
کو احساس رہے کہ آپ اس کو
دیکھیں. آپ دوسروں کے بھی تھوڑا خیال رکھیں نا, کسی کے ساتھ ہے پرابلم نہیں مسکرا سکتا, اس کی عادت نہیں. دیکھیں فطری بھی تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا. اب آپ بولیں کہ نہیں زبردستی مسکراؤ, تو اب وہ فضائل سن کر وہ زبردستی مسکرا رہا ہے, تسنو تو کر رہا ہے تاکہ وہ سنت کے اوپر عمل کر لے.
اس نے بات مانی ہماری تو اور
کوشش کر رہا ہے, آپ اتنی تو کرنے دیں نا. تو یہ آپ نے یہ ترغیب دلائیں کہ بھائی آپ تھوڑا زیادہ جو ہے وہ ثواب.
لاکھ روپے کا پرائز بونڈ لگ گیا, اب تو مسکرانا ختم ہی نہیں ہو رہا حضور.
لاکھ نہیں زیادہ کا لگے گا تو اور زیادہ
اتنا مسکرا رہے ہیں کہ بس.
بھائی مسکرانا سیکھیے اور لوگوں کے لیے مسکرائیے. دیکھیں اگر ہم خوش اخلاقی اپناتے ہیں نا تو اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا لوگوں سے گرم جوشی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے. اچھے انداز میں لوگوں سے ملیں, لوگوں سے اس انداز میں ملیں کہ لوگوں کے دکھ درد دور ہو جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی.
رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف جب بھی دیکھا تو مسکرا کر دیکھا.
اللہ اکبر.
یعنی جب بھی سرکار دیکھتے تھے,
یہ حدیث پاک کمال ہے,
مسکرا کر دیکھتے تھے. اور میں عرض کروں کہ یہ جو مسکرانا ہے نا, یعنی ایک ہے خوبصورت انسان, اللہ نے اس کو حسن عطا فرمایا, یہ جو مسکراہٹ ہے نا یہ مزید حسن میں اضافہ کرتی ہے. یعنی آپ کے حسن کو مزید دو چار پانچ چاند لگا دیتی ہے,
بارہ چاند
لگا دے گی مدینہ. تو یہ مسکرانا آپ کی طبیعت کو بھی نکھارے گی, آپ کے حسن کو بھی نکھارے گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسین و جمیل کون ہو سکتا ہے؟ سرکار جب مسکراتے تھے تو حسن مزید دوبالا ہو جاتا, مزید بڑھ جاتا تھا. اور کسی شاید نے کہا
اگلے نظر آتے تھے,
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ ڈھل جائے گا, مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے, ہر پریشان کا دل بہل جائے.
اللہ مسکرانا سیکھیے, مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ. امیر علیہ السلام کو دیکھیں نا آپ, کتنا مسکراتے ہیں, کیسے اچھے انداز میں ملاقات کرتے ہیں. ان سارے عادات کو اپنائیے انشاءاللہ, آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے اور آپ کے اندر انشاءاللہ نکھار پیدا ہوگا. کلام کی فرمائش کی گئی تھی عدنان بھائی, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, کاش ایک دھن ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.
اب تو بس ایک ہی دھن ہو, او کاش بس ایک ہی دھن ہو, کہ مدینہ دیکھو میرے مولا. اب تو بس Oh, تو بس ہی دھن ہو کہ میں مدینہ دیکھوں, اب تو بس ہی دھن ہو تو بس کہیں دھن ہو ان کی مہکنے کے, ان کی مہکنے کے چلا دیے ہیں جس راہ چل دیے میرے آقا, جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں ان کی مہک دل کے, آنے دو یا ڈبو تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی آقا, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, دلچسپ معلومات. دلچسپ معلومات میں حکم شرعی کی حکمت ہم سنتے ہیں. کفیل بھائی آج کس بارے میں حکمت بیان کریں گے؟
نماز کی ہر رکعت کے اندر قیام, قراءت, یہ تمام ایک ایک مرتبہ ہے.
جی جی.
سجدہ دو مرتبہ ہے.
اچھا,
سجدہ دو مرتبہ کیوں؟ سجدہ دو مرتبہ کیوں؟ چنانچہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا, ملائکہ نے سجدہ کر لیا. اور پھر جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو جب انہوں نے دیکھا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس شکر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نافرمانی سے محفوظ رکھا, دوبارہ سجدے میں چلے گا.
اللہ,
اسی طریقے سے روحوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دیا تو مومن روحوں نے سجدہ کیا اور کافروں نے سجدہ نہ کیا. جب مومن روحوں نے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو جب دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہ کیا تو انہوں نے دوبارہ شکر کے اندر سجدہ کیا, تو اس لیے دوسرا سجدہ. پھر فرمایا کہ شریعت میں دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں کسی چیز کے ثبوت کے لیے. فرمایا کہ ہمارا دعویٰ ہے ایمان کا تو اس کے لیے یہ دو گواہ ہیں جو ہمارے ایمان پر گواہ بنیں گے, دو سجدے. اسی لیے قرآن میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کی پیشانیوں کے اندر سجدے کا نشان ہوگا, یہ مومنین کی علامت بیان کی گئی. پھر فرمایا کہ ایک سجدے سے عبادت جسم کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے سجدے سے عبادت روح کی طرف اشارہ ہے. پھر فرمایا علماء نے کہ پہلا سجدہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کے لیے ہے اور دوسرا انسان کا اپنی عجز کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ مولا میں تیرا عاجز اور مسکین بندہ. پھر فرمایا پہلا سجدہ تو شکر معرفت کے لیے ہے اور دوسرا اظہار خدمت کے لیے.
ہائے ہائے ہائے.
پھر فرمایا کہ پہلا تو اس لیے سجدہ ہے کہ آدمی زمین سے پیدا ہوا اور دوسرے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسی زمین میں جانا.
ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کتنی پیاری حکمتیں بیان کی. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور علماء کی صحبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, پیارے آقا کی پیاری ادائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں میں غلام محی الدین بھائی آج کیا بیان کر رہے ہیں؟
آج انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں سے ایک ادا معانقہ. معانقہ اس حوالے سے میں کچھ آداب عرض کرنے کی کوشش کروں گا. معانقہ کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا.
صحیح.
تو معانقہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, لیکن چونکہ یہاں علماء نے سنت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, صرف یہ فرمایا کہ یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گلے ملنا ثابت ہے.
صحیح.
تو مسلمانوں کا آپس میں گلے ملنا یہ جائز ہوا اور اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح عیدین میں معانقہ کیا جاتا ہے تو یہ معانقہ کرنا بھی جائز ہے. اسی طرح ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا ہے اور بڑی پرجوش انداز میں ملتا ہے, کوئی دور سے آتا ہے, تو اس طرح ان کا معانقہ کرنا آپس میں جائز ہے. ہاں وہاں پر معانقہ کرنا منع ہے جہاں پر محل فتنہ ہو یا شہوت کا ڈر ہو, تو وہاں پر معانقہ نہ کیا جائے. اسی طرح معانقے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عظیم یا بزرگ ہستی ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں چومنا, ہاتھوں کو چومنا, بوسہ دینا, تو یہ بھی علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو معانقہ کرنا اس سے بھی محبت بڑھتی ہے اور اچھے انداز میں ملنے سے بھی محبت
گرم جوشی کا ایک انداز بھی تو ہے نا,
گرم جوشی کا انداز.
ہم گفتگو کر رہے تھے ملنساری کے اوپر, ملنساری کے انسان کو کیا فوائد ہوتے ہیں. آخر میں یہ دو تین باتیں عرض کر کے اپنے سلسلے کو انشاءاللہ ہم کلوز کریں گے کہ جو شخص ملنسار ہوتا ہے اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس کو ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھتی ہے. ایسا آدمی لوگوں کو نیکی کی دعوت اچھے انداز میں دے سکتا ہے, لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں, مسکرانے کی وجہ سے لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اور دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے, جو مسکرا کر اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں کی طرف بھی لوگوں کی رغبت ہوتی ہے. ایسے دکاندار کی طرف لوگ جاتے ہیں, ایسے آدمی سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں. تو دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہے, مگر ہمیں ملنسار بننا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہاں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے. ایک دفعہ مسکرا تو دیجیے آپ بھی یار, میں بھی مسکرا رہا ہوں ماشاءاللہ, ہمارے اسلامی بھائی بھی یہاں مسکرا رہے ہیں. آپ سب مسکرانے کی انشاءاللہ پریکٹس کیجئے اور اچھے انداز میں, محبت بھرے انداز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیے, محلے والوں کے ساتھ رہیے, اور اپنے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے اور ہمیں ملنسار مسلمان بنا دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.